بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سورة الكهف کی آیت ہے, آیت نمبر 65 ہے. یہ آپ کو سب کو قصہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات ایسی نکالی تھی جس میں یہ جیسے دعوے کی ایک شکل, وہ دعویٰ تو کر نہیں سکتے تھے, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, لیکن جملے کی صاف ایسی تھی کہ اس سے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھے ہمیں بھی کچھ علم ہے علم کا کچھ فرمایا تھا. تو اب انبیاء کی تو تربیت ہوتی ہے معمولی باتوں پہ. چنانچہ وہ کہا کہ اچھا تم سمجھتے ہو سارا علم تمہیں, جاؤ ہمارا ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈھونڈو اور پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے علم کی کیا حقیقت ہے. نبی تھے لیکن وہ پھر ظاہر اللہ کے حکم سے گئے, ان کے ساتھ یہ غلام خدمت گار کوئی تھا. تو وہ کسی جگہ سے گزر گئے اور کوئی مچھلی تھی جو کہ ان کی کشتی میں تھی, وہ سمندر میں چلی گئی تھی, اس مقام پہ اس کی خاص برف تھی ایسی. تو اس نے جب تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا کچھ کھانے کو لاؤں گا, وہ تو ایسا ہوا معاملہ مچھلی تو چلی گئی تھی دریا میں. تو انہوں نے اسی جگہ واپس لوٹو, مجھے اسی جگہ کی ضرورت ہے. وہاں پہ ان کو یہ ملے خضر علیہ السلام, یہ ہے آیت یہاں پہ. سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی, اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے خاص طور کا علم سکھایا تھا. یہ ہے علم. ایک کوئی علم اور بھی ہے جو ان کو حاصل تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا. چنانچہ پھر آپ کو قصہ پتا ہے کہ اس کے بعد وہ ان کے ساتھ رہے اور ایسے واقعات ہوئے جس سے پتہ چلا کہ حق تعالیٰ نے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں دنیا میں جو بندوں کے دنیاوی امور میں ان کی حفاظت فرماتے ہیں. من جانب اللہ ایسے بندے متعین ہیں, انہیں میں قطب ہوتے ہیں, اقتاب ہوتے ہیں, غوث ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کام کرتے ہوتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیم الدین. سوچ رہا ہوں کہ یہ کتاب جو کہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اور مضمون بھی مشکل ہے, تو آج اس میں سے کچھ پڑھ کر سنا دوں گا. اور اس کا تعلق اس آیت کا اس سے یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اس حصے میں جس میں سلوک و مقامات اور تصوف کا ذکر ہے, سلوک اور مقامات اور تصوف, تو اس حصے میں اسی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس کو مانتے نہیں اور منکر ہیں, تو وہ دیکھے تو صحیح کلام پاک میں, کلام پاک کو تو پڑھ کے دیکھیں, اس میں بھی تو دلائل ہیں اس طرح. تو میں اس میں سے کچھ پڑھتا ہوں آج. سلوک و مقامات, سب سے پہلی چیز تو یہ فرمائی ہے کہ یہ جو طریقہ ہے تزکیہ نفس کا جس کو تصوف کہتے ہیں, یہ طریقہ تو عین مطلوب ہے شریعت میں اور اسلام میں, کلام پاک میں آیات ہیں. قد افلح من تزکا, قد افلح من تزکا, فلاح تو اس کے لیے ہے جس کی تزکی ہو گئی, جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا. تو کیا یہ آیت غلط ہے؟ تو تزکیہ نفس تو ضروری چیز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح سے سورۃ الشمس میں ہے قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اس کو فلاح. اور پھر کلام پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو صفات مذکور ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ہے, وہ یزکیہم, کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تزکیہ کرتے تھے. تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے تھے, یعنی ان کے نفس کو رذائل سے پاک کرتے تھے تاکہ ان کو گناہوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں, اور جب وہ تقاضے اٹھیں تو وہ ان کے خلاف کر لیں. اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. تزکیہ نفس کی خاصیت یہ ہے, رذائل نفس جہاں تک ہے یہ تو ہر شخص میں, کوئی شخص ان سے پاک نہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی شخص کے ساتھ رضائل نفس ہمارے اندر نہیں ہے. غصہ ہر شخص کے اندر ہے, کبر ہر شخص میں ہے, شہوت ہر شخص میں ہے, یہ سب چیزیں فطری ہیں, عجب ہے, ہر شخص میں ہے. یہ فطری رضائل نفس ہے, ان سے چھٹکارا تو مرے دینا, جب یہ نفس مرے گا کبھی ہے اس کی چھٹی ہوگی. نفس کے ساتھ اس کو آپ کچھ بھی کر لیں یہ آپ کے ساتھ مرتے دم تک ہے, ان کی بھی چھٹی نہیں ہو سکتی. چونکہ کلام پاک میں حق تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا قد افلح من زکاہا, وہاں اسے یہ پہلے اس سے پہلے یہ فرمایا کہ وہ نفس وما سواہا فالحمہا فجورہا وتقواہا, کہ جب ہم نے نفس کو بنایا تو ہم نے اس میں فالحمہا ہم نے ڈال دیا فجورہا, نفس کا فجور بھی اور نفس کا تقویٰ بھی, دونوں چیزیں اندر ہیں. اس طرح سے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ان میں دونوں چیزوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے. یعنی ایک وقت میں دیکھیں گے بچے کے اندر ایک نیک جذبے کا ظہور ہوا, اور ایک وقت میں دیکھیں گے بچے کے اندر حسد کا ظہور ہوا. آپ دیکھ لیجیے بچوں میں دونوں, کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ فطری مادہ ہے ابھرتا ہے. یہی چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, بس بالے ہونے کے بعد ہمیں یہ حکم ہے کہ دیکھو یہ جو رضائل نفس ہیں ان کے تقاضے تو ابھریں گے, تم ان پہ عمل نہ کرنا, یہ حرام ہے, گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. چنانچہ آپ کو پتا ہے کہ حسد ایک رذیل ہے, نفس ہے, لیکن اس پہ عمل بہت سخت گناہ ہے, تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد. کینہ ایک رذیل ہے, نفس ہے, کہ جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچا دی, نقصان پہنچا دیا, اس سے انتقام لینے کی یا اس کا برا چاہنے کی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, فطری ہے, اس کو روک نہیں سکتے آپ. لیکن بس اتنا فرق ہے کہ جو اس کو جانتا ہے اور تزکیہ نفس کرا چکا ہے وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ جذبہ اٹھا ہے اور وہ اس کے خلاف کر دیتا ہے. یہی تزکیہ نفس ہے اگر اس پہ قدرت ہو گئی. تزکیہ نفس میں دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ یاد رکھنے کی ہیں. اب میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں, بس صرف حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اپنے بزرگوں سے ہوئی باتوں کو عرض کر رہا ہوں. مجھے تو علم بھی نہیں کچھ, لیکن بس نقل کر دیتا ہوں. دو چیزیں ہیں تو اس تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہیں, ایک ہمت ہے اور ایک استحضار. دو چیزوں کی ضرورت ہے. استحضار یہ ہے کہ چوکنا رہے اور جب رذیل نفس اٹھے تو سمجھ جائے کہ یہ رذیل نفس اٹھے. اس کے لیے تو ایک ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, شیخ کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ رذیل نفس کو سمجھیں گے کیسے؟ جس نے بچھو کبھی دیکھا نہ ہو اور بچھو کو جانتا نہ ہو تو وہ بچھو کو دیکھ کے کیا سمجھے گا کہ یہ بچھو ہے؟ تو اس وقت خبر ہوگی جب کاٹ کھائے گا. سانپ جس نے کبھی نہ دیکھا ہو, نہ سنا ہو اور نہ اس کو بتایا گیا ہو, وہ کیسے سمجھے گا کہ یہ سانپ ہے؟ یہ تو سانپ اور بچھو ہیں ظاہر نفس. تو ان کی پہچان کرانا یہ خود سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی بتائے گا, کوئی تصویر دکھائے گا یا کوئی بتائے گا, پہچانے بتائے گا, تب پتہ چلے گا. یہ تو شیخ, تو شیخ کی ضرورت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شیخ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ رضائل نفس ہیں کیا, تب یہ تو معلوم ہوگا کہ میرے اندر کبر کا رذیلا ہے. ہر شخص میں ہے, ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے میرے اندر بھی ہے. اب آپ سمجھے بیٹھے کہ میرے اندر ہے ہی نہیں رذیل نفس سے کبر, تو آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ اندھیرے میں اندھے کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ اس میں مبتلا. ورنہ جو شخص کبر کا علاج کرا چکا ہوتا ہے اور تزکیہ ہو جاتا ہے, وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے کہ میرے اندر کبر کا مادہ اٹھا, بس اتنا فرق ہے کہ وہ اس کے خلاف کر لیتا ہے. اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک تین چیزوں کی ضرورت ہوگی بلکہ. ایک تو یہ کہ علم ہو کہ یہ رضائل نفس ہیں کیا, چونکہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, ان کے اوپر عمل کرنا. اور دوسرے استحضار, چوکنا رہے کہ جب یہ اٹھے تو اس کو پکڑ لے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو گیا. مثلا غصہ ہے, غصہ رذیلا, غصے کا تجربہ تو ہم سب کو ہے, غصے کا تجربہ اس وجہ سے ہم سب کو ہے کہ غصے کا جو رذیلہ ہے وہ تو ہے یہ کہ خون قلب کا جوش مارنا انتقام کے لیے باطنی رذیلہ ہے, لیکن چونکہ ہم اس پہ قابو نہیں پاتے اس کا اظہار فوراً ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی تو غصہ ہوا کہ غصہ کیا تو ہمیں اس کا خوب پتہ چل جاتا ہے کہ غصے کا. تو اگر چوکنا کوئی نہیں رہے گا تو یہ اٹھ جائے گا, اس کے بعد آپ نے جو چاہا بولنا چاہا بول دیا, کسی کو مارنا چاہا مار دیا, غصے کے سزا پہ عمل ہو گیا. تو اب غصے کا مثلاً رذیلہ آپ کو پتا تو خوب ہے, یہ ہے کیا بلا, یہ تو جوش انتقام ہے جو اٹھتا ہے, اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں پھر غصے میں تو پھر وہ حد و حساب ہی نہیں ہے, جو چاہیں کر دیں. رائے جھگڑا کتنا ہو جاتا ہے اس میں, غصے میں کیا نہیں کر دیتے. تو اگر چوکنا نہیں رہیں گے تو کیسے, یہ چوکنا رہنا اس کو استحضار کہتے ہیں, استحضار ہو کہ بھائی اب میں مجھے تو یہ مرض ہے یہ ابھرے گا, یہ رذیلہ میرے اندر ہے, جب یہ اٹھے تو میں اس کو دباؤں گا, اس کو اٹھنے نہیں دوں گا. یہ ہے استحضار, استحضار یعنی چوکنا رہے, اور جب یہ اٹھے تو اب ہمت کی ضرورت ہے. کہ اب استحضار, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علاج کے دوران استحضار تو ہو گیا, استحضار ہو گیا لیکن اب ہمت نہیں ہے ان وقت کے اوپر. اب دیکھا ہوگا کہ ان وقت کے اوپر یاد تو آ گیا کہ ہاں بھائی غصہ بری چیز ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب رو میں بہ گئے, کیا ہے ہمت کی کمی ہو گئی. دو چیزیں ہیں, تو ان دونوں چیزوں سے علاج ہوتا ہے, اور ہمیشہ ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے, تزکیہ نفس بغیر شیخ کے نہیں ہو سکتا. اور تزکیہ نفس کیا فرض عین ہونا معلوم ہو گیا آپ کو کلام پاک کی آیات سے, کہ ہم کلام پاک کی آیت کیسے سمجھ سکتے ہیں, اس کی تفسیر وغیرہ کے لیے تو بہت علم چاہیے. یعنی کیا اس کلام پاک کی آیت کا یہ مطلب ہوا قد افلح من زکاہا کا کہ تزکیہ نفس فرض ہو گیا, یہ تو ہمارا علم, ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے, لیکن علماء کے پاس تو ہے. اور علماء میں ایک بہت بڑے عالم حکیم الامت مولانا شف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, بلکہ اس وقت میں کتنی بار عرض کر چکا ہوں کہ جو اہل حق اس وقت موجود ہیں اور جنہوں نے کچھ کام کیا ہے, اور جو واقعی متقی اور پرہیزگار ہیں, اور جو بالکل سنت کے طریقے پر, ایسے لوگوں کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو وہ نکلیں گے وہی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے نکلیں. جہاں جہاں بڑی بڑی آپ دیکھنے, جہاں جہاں بڑے بڑے مدارس, جہاں جاؤ کراچی کس کا بنایا ہوا ہے, مفتی مشرف صاحب رحمۃ اللہ کس کے خلیفہ تھے, حکیم الامت, جامعہ شفیع لاہور کس کا بنایا ہوا ہے, مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کا قائم کیا ہوا, کون تھے وہ, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. خیر المدارس کہاں پہ ہے, ملتان میں, کس نے قائم کیا, مولانا خیر محمد جانری رحمۃ اللہ علیہ نے, کس کے خلیفہ, حکیم الامت مولانا شفیع ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. شاہ ضیاء الحق صاحب ہندوستان میں ہردوئی میں رہتے ہوئے ہندوستان کی حکومت, جو ہندوؤں کی حکومت ہے, وہاں انہوں نے پتہ نہیں سینکڑوں مدارس قائم کرائے, اور ان کا کس قدر بڑا کام کیا, ان کا کوئی حد و حساب نہیں. کس کے خلیفہ تھے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت گزرے, کس کے خلیفہ تھے, حکیم الامت رحمۃ اللہ. دنیا کی اس وقت اردو زبان میں مقبول ترین کتاب بحث زیور کے بعد ہے, ساری دنیا میں جہاں جو آپ کو مل جائے گی, اس میں رسول اکرم کس کی کتاب ہے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی, کس کے کون تھے وہ, حکیم الامت. تو آپ دیکھ لیجیے جا کے دور کے, میں تو بہت دیکھ لی, اگر کہیں حق اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور حقوق کی ادائیگی اور وہ دین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہی طریقہ اگر آپ کو کہیں ملے گا تو ان کے پاس ملے گا. تو ہم تو بس حکیم الامت, تو جب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ کہہ دیا, قرآن و سنت سے ہر چیز کہتے تھے, چنانچہ ان کے مواعظ آپ پڑھ جائیں تو آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن کی ایک آیت حدیث شریف, قرآن کی آیت حدیث شریف آپ دیکھ لیجیے, کہیں بھی دلائل قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں ہوتے, اور کبھی دلائل کے طور سے تو نہیں, کبھی مثالیں بیان کرتے ہیں, بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں, بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں, تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ دلائل ہماری دلیل نہیں ہے, یہ تو تائید ہے. دلیل تو وہی قرآن و حدیث ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح نفس فرض عین ہے. فرض عین اس کو کہتے ہیں جو ہر شخص سے الگ الگ فرض ہو جائے, اس کو فرض عین کہتے ہیں. جیسے نماز ہے, پنج وقتہ نماز ہر شخص سے فرض ہے, یہ فرض عین ہے, اور جنازے کی نماز یہ ہر شخص سے فرض نہیں, بلکہ فرض کفایت کہلاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ادا کر دی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا, لیکن اصلاح نفس ایسی ہے جیسے نماز, فرض عین ہے, اور اس سے اتنی غفلت ہے کہ ہمارے دیندار طبقہ, ہمارا مقتدا جو مقتدا دین ہے, وہ بھی اسی طرف سے بے توجہ ہے. اور بجائے لوگوں کو ادھر لانے کے کہ تم تزکیہ نفس کرو کہ یہ فرض عین ہے, اس کی بجائے پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں کو لے جاتے ہیں. جب تک تزکیہ نفس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث شریف ہے, میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں, حدیث شریف کو بیان کرنے کا میری اہلیت نہیں ہے, میں عالم نہیں, لیکن اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شہید لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, مقدمات پیش ہوں گے اور شہید سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا. وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کے دین کے لیے آپ کے دشمنوں سے جنگ کیا اور بہت بہادری سے لڑا اور آخر کار شہید ہو گیا. بہت بڑی عبادت ہے, شہادت کا درجہ ہے, اس سے اتنا بڑا تصور سے باہر ہے یہ مقام. تو آپ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تم جھوٹے ہو, تم تو اس لیے لڑتے تھے کہ لوگوں میں یہ شہرہ ہو جائے کہ تم بڑے بہادر ہو, تم بہت بہادر ہو, تم تو موت سے نہیں ڈرتے تھے, تم تو آگے میدان میں, تمہارا یہ جذبہ تھا. لوگ یہ لگے ہمیں بجتے رہ رہے یا گھر میں, ہم بہادر ہیں, ہم چلتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تم جھوٹے ہو, تم تو اس لیے نکلے تھے کہ لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے, یہ واہ واہ ہو جائے کہ تم بڑے بہادر ہو. تو قد قیل, یہی ہے نا بھائی, تو یہ کہہ دیا گیا دنیا میں, تم کو واہ واہ مل گئی اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھاؤ. اور غالباً حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈالو. اتنے بڑے شہید کیوں ہوا یہ بتائیے مجھے آپ, آپ نے تو ماشاء اللہ کیوں ہوا ہے؟ کیا یہ شخص تزکیہ نفس کرا لیتا تو ایسا ہوتا؟ ناممکن تھا. تزکیہ نفس کے بغیر شہادت اور جہاد بھی بیکار, جہنم میں لے جائے گی. وہی شہادت جو کہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے, بغیر تزکیہ نفس کے اس شخص کو, اور حدیث شریف کو آپ غلط قرار دیں گے, متفق علیہ حدیث شریف. کیوں بھائی؟ اس حدیث شریف میں کسی کو شک و شبہ نہیں. اور یہ تو ایک آپ کو عرض کر دی, مجھے تو علم نہیں ہے, آپ پوچھیں, بہت احادیث شریف اس طرح کے مضمون کی ہوں کہ شہادت جیسی چیز بغیر تزکیہ نفس کے جہنم میں لے گئی کہ نہیں لے گئی. یہ وہ چیز ہے تزکیہ نفس جس کی طرف سے وہ غفلت ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب ہے. نام ہی نہیں ہے تزکیہ نفس کا ہمارے علماء میں, نہیں ہمارے میں کسی اور کا کیا نام لوں, ہمارے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے خلفاء اور ان کے سلسلے کے لوگوں کے علماء میں بھی یہ چیز اب خفیف ہو کر ختم ہو کے رہ گئی, نہیں بتاتے تزکیہ نفس, اس کو چھوڑ دیا. چنانچہ اب عالیشان عمارتیں ہیں, فانوس ہیں, ہر طرح کی گمراہی کی باتیں ہیں, روشنیاں ہیں, لیکن اصل چیز غائب ہے. کیوں؟ تزکیہ نفس غائب ہے, رضا نفس پلے ہوئے ہیں, تکبر ہے, عجب ہے, حب جاہ ہے, یہ سب گھسا ہوا ہے. اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, نہ استاد کو پرواہ ہے کہ طلبہ کو یہ تعلیم دے کے بھائی تزکیہ نفس کرو, نہ شیوخ کو اب اتنی پرواہ ہے, حتیٰ کہ اب خانقاہوں میں بھی کچھ الٹی ادھر ادھر کی باتیں, اور اصل چیز تزکیہ نفس کا ہے. یہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا انتقال ہو گیا, تزکیہ نفس کیا ہوا تھا؟ کیسے کیا ہوا تھا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتے تھے, اس کی مشق کرتے تھے, مشق کرتے تھے, مشق کرتے تھے, مشق کرتے تھے, حتیٰ کہ بالکل قابو ہو جاتا تھا. یہ مطلب میں نے ان کو خود دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے, ہاتھ میں دیکھا کہ وہ ایک ربر کا بینڈ بندھا ہوا ہے, ربر بینڈ ہوتا نا, ایک ربر ڈالا ہوا ہے. مجھ سے بے تکلفی تھی بہت, ایک عرصے سے تعلق ان سے بزرگ تو تھے ہمارے, لیکن انہوں نے خود ہی بے تکلف کیا ہوا تھا. تو مجھ سے میں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ نے کیوں, حالانکہ ایک حد تک مجھے معلوم تھا, لیکن پھر بھی پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیوں آپ نے لگایا ہوا ہے؟ تو ہنسنے لگے, کہنے لگے بھائی اگر میں یہ بتا دوں تو میرا عیب کھل جائے گا. مطلب یہ تھا کہ یہ تو کوئی عیب ہے, اس کے استحضار کے لیے میں نے یہ لگایا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے یاد رہتا ہے, ہوشیار رہنا, یہ رضی نفس اٹھے گا. ایسے علاج کرا کے ایک ایک چیز کو کچھ عرصے تک شیخ کی نگرانی میں لے کر چلتے رہو, دو چار چھ کے بعد اکثر مظاہر نفس صاف ہو جاتے ہیں یا اس کا صاف ہو جاتا ہے. لیکن کوئی لگے لیکن اعتقاد کے ساتھ, ایسے نہیں بے اعتقاد. ہمارے میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے جب تعلق میرا شروع ہوا تو میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو لکھ دیا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تھا تعلق, ان کا انتقال ہو گیا تھا, ان سے کچھ خط و کتابت ہوئی. جب مناسبت بالکل معلوم ہو گئی اور مناسبت تو خیر اسی وقت معلوم ہو گئی تھی حضرت ڈاکٹر عبد اللہ صاحب سے مجھے اپنی، جب حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں مکہ مکرمہ میں سوکھ تھا، تو میں حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب کی خدمت میں جاتا تھا، وہی ایک بزرگ تھے ہمارے سلسلے کے، مجھے معلوم تھا ان کی ایک مسجد بھی ہوتی تھی چھوٹی سی مسجد سے مسرت کے نام سے، جس میں کتاب انفاس عیسیٰ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی وہ ہم پڑھتے تھے، تو میں گیا میں کہا حضرت اب کیا کروں، ہمارے تو شیخ چل رہے تھے، تو میں نے کہ بھائی وہ اب دوسرے سے تعلق کرو اور ایسا کرو کہ ایک ہی مضمون لکھو، اس کی فوٹو کاپی بناؤ اور تین چار پانچ لوگوں کو بھیجو، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مناسبت کس سے ہے، کیونکہ فائدہ صرف مناسبت سے ہوتا ہے۔ مناسبت کسے کہتے ہیں کہ بات دل میں اتر گئی، آپ دیکھا ہوگا ایک بات یہی شخص کہتا ہے دل نہیں لیتا، اور ایک بات وہی بات دوسرا شخص لے لیتا اس کی بات دل میں اتر جاتی، جس کی بات دل میں اتر لے، کیونکہ شیوخ جتنے ہیں ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے، یہ تو سب بتاتے تو وہی قرآن و سنت، لیکن مناسبت کا فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک کی بات جن کو لگتی ہے دوسرے کی نہیں لگتی۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے وہ کرو، پھر انہوں نے بزرگوں کے نام بتائے اور یوں بتانا شروع کیا فلاں فلاں اور پھر ڈاکٹر حفیظ اللہ، بس یہ ان کا، حالانکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا، حالانکہ ان کا تعلق ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، لیکن میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ میں باہر رہتا تھا، کبھی کبھی آیا تو اس طرح سے اس وقت سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، تو میں مجھے خبر نہیں تھی ڈاکٹر حفیظ اللہ ہیں کون۔ جیسے انہوں نے کہا میرے دل کا حال ہی عجیب ہو گیا، پھر خط لکھنے کا، وہ تو خیر بہت جلد مناسبت ان سے ہی واضح ہوگی، باقی سب کی خطوں کی دعوت اسی طرح سے۔ تو کیا کہہ رہا تھا، تزکیہ نفس کو چھوڑا ہوا ہے، تزکیہ نفس کی اصل چیز ہے، اس لیے یہ کتاب جو ہے تعلیم الدین، اس کے اندر ایک باب اس کا بھی ہے سلوک و مقامات، جس میں تصوف کا، اور فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کی تقریر سے، یعنی ابھی جو میں نے آپ کو چھوڑا سا عرض کیا کہ قد افلح من زکاہا وقد افلح من تزکا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، جن سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اصلاح نفس اور تصوف فرض عین ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے، تو یہ تو معلوم ہو چکا، مگر چونکہ اکثر خشک مزاج اس طریق سے انکار کیا کرتے ہیں، اس لیے زیادت تقویت و تائید کے لیے بالاستقلال مختصرا مذکور ہوتا ہے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ جس کو علم باطن سے کچھ بھی حصہ میسر نہ ہوا اس کے خاتمے کے برا ہونے کا اندیشہ ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، اور اگلا حصہ تو یہ ہے کہ اس کی تصدیق اور تسلیم تو کرتا ہو، اس کو مانتا تو ہو، اور منکر جو ہے اس کا، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ اس سے محروم رہے، یہ بہت بڑی سزا ہے، جو منکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے گناہ جب بندہ کرتا ہے یہ اللہ کا قہر اس پہ ہوتا ہے، گناہ کیوں کیا، آپ غصہ کر لیا، کہ غصہ اللہ کا قہر نہیں ہے، آپ کا قہر نہ دے دوں گا، دوزخ ہے، آگ ہے، دوزخ کی آگ آپ کو چھو گئی، کیونکہ وہ غصہ تو آگ ہی ہے، غصہ کر لیا آرام سے، آپ جسے غصہ کر رہے ہیں اللہ کا قہر ہے آپ کے اوپر، غیبت کر رہے ہیں اللہ کا قہر ہے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں اللہ کا قہر ہے۔ اس طرح سے منکر جو ہے اس کا، تزکیہ نفس کا، اصلاح نفس کا، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ اس سے محروم ہے، اور یہی خلاصہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان کی تعریف بتائی ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی، اور پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کی، پھر یہ پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیے احسان کو ایمان اور اسلام کے بعد ارشاد فرمایا, اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ عقائد ضروریہ اور اعمال ظاہرہ کے کوئی اور چیز بھی ہے, اس کا نام اس حدیث شریف میں احسان آیا ہے. اور اس کی حقیقت بیان فرمانے سے معلوم ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت بیان فرمائی وہ یہ کہ ایک تو نماز کی شکل ہے, ایک تو عبادت کی شکل ہے, روزہ ہے اس کی ایک شکل ہے, شکل تو حاصل ہو گئی, اندر کہاں ہے؟ باطنی چیز تو وہ ہے جو اندر ہو تو وہ نہیں ہے. یہی ہے تزکیہ نفس کا حاصل, کہ تزکیہ نفس میں جو باطن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, نماز کا بھی باطن ٹھیک ہو جاتا ہے, نماز میں خشوع نصیب ہو جاتا ہے. اور اس کی حقیقت بیان فرمانے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی معلوم ہو گیا کہ یہی طریقے باطن ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں, دیکھیے قرآن اور حدیث اس کے مطلب سمجھنے والے ہم نہیں ہیں, یہ بڑے بڑے علماء ہیں جو محقق علماء کہلاتے ہیں, ان میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان کے اس میں سب سے اوپر ہے, جس کا سارے علماء ان کا لوہا مانتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو ماننا پڑے گا ہمیں, ورنہ یہ کہیے کہ ہم ان سے زیادہ قابل ہیں. میں بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں, رائے حق تجھ کو اگر مطلوب ہے دوڑ کر تھانہ بھون کی راہ لے, تو کیا مطلب ہے؟ کہیں اور حق نہیں. میں ڈنک کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میں نہیں کہتا. یہ شعر عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص تھے, مریدوں اور خلفاء میں سے تھے. اور یہ تمام یہ حضرات جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا جانی رحمۃ اللہ, خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ صلی اللہ علیہ, حضرت ڈاکٹر عبدالحیار تھے, سب پڑھتے تھے, سب غلط کہتے تھے, سب جھوٹے تھے, نعوذ باللہ. آپ کو خیال اس کو ایسی معلوم ہوتا ہے, راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے دوڑ کر تھانہ بھون کی راہ لے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیے مجھے تو علم نہیں کچھ بھی, نہ کچھ چیز میرے پاس ہے, میں آپ کو صرف ایک چیز عرض کر سکتا ہوں, خزانے کا پتہ بتا دوں, وہ یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں حق ہے, تم اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. چنانچہ خود فرماتے ہیں ایک جگہ, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت جو چپ چاپ سے تم کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس سے مناسبت پیدا ہو سکے, جس سے دین کی حق بات معلوم ہو سکے. یہ زمانہ آ رہا ہے تقریبا, تو تم میری کتابیں لے کے کونے میں بیٹھ جانا اور اپنی سمجھ کے مطابق اپنے رضائل نفس کا علاج کرتے رہنا. حکیم الامت اس طرح کا ملفوظ ہے ان کا, راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے دوڑ کر تانا, دیکھو شک نہ کرو, شک کرو گے محروم رہ جاؤ, محروم رہ جاؤ. چنانچہ جنہوں نے شک کیا انہوں نے انحراف کیا, طریقے الگ الگ نکال دیے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا, اصولوں کو چھوڑ دیا, الٹی سیدھی باتیں نکالنی جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں ہوتی تھی. اب خود ہی اندازہ آپ کر لیجیے, آپ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سوانح اور تمام چیزوں کو پڑھ جائیے, کتابوں کو پڑھ جائیے, اور پھر آج کل خود حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو جو مدارس اور مساجد اور خانقاہیں ہیں ان کو دیکھ جائیے, دیکھیں کتنی مخالفت ہے, قرآن و سنت کو پیش کر دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ وہی طریقے باطن ہے, کیونکہ بدون اس طریق کے ایسی حضوری ہرگز میسر نہیں ہوتی. یعنی ہر وقت یہ خیال کہ حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہی تو ہے درجہ احسان. یہ اور لاکھوں معتبر آدمیوں کی شہادت موجود ہے, میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اپنے نہیں, اور لاکھوں معتبر آدمیوں کی شہادت موجود ہے جس کے غلط ہونے کا عقل کو احتمال نہیں ہو سکتا, کہ ہم کو اہل باطن کے پاس بیٹھنے سے ایک نئی حالت اپنے باطن میں عقائد و فقہ کے علاوہ محسوس ہوتی ہے. ہمارا تجربہ ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا, آپ دیکھ لیجیے بیٹھ, اور نہ تو ان کی کتاب ہی پڑھ کے دیکھ لیجیے. دیکھیے ہم لوگ آج کل بنیاد المشیت پڑھ رہے ہیں, کیا حال ہو جاتا ہے اس کتاب کا, چھوٹا سا مضمون پڑھ کر دل کا کیا حال ہو جاتا ہے, کیا تھے وہ, یہی تصور, یہی پیری مریدی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیکار چیز ہے. میں آپ لوگ تو خیر مانتے ہیں تبھی تو یہاں آئے ہیں, لیکن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, کل بھی یہی عرض کیا تھا عورتوں کے بنے بھی, کہ دیکھو میں مانا کہ آپ مانتے ہیں, آپ کے دل میں ذرا بھی تذبذب ہے تو پھر آپ محروم ہیں, کبھی نہیں جائیے. جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ان کی باتوں سے ثابت کر رہے ہیں اور کوئی انکار نہیں کر رہا ہے, اس لیے فرماتے ہیں کہ لاکھوں معتبر آدمیوں کی شہادت موجود ہے جس کے غلط ہونے کا عقل کو احتمال نہیں ہو سکتا کہ ہم کو اہل باطن کے پاس بیٹھنے سے ایک نئی حالت اپنے باطن میں عقائد و فقہ کے علاوہ محسوس ہوتی ہے جو پہلے نہ تھی. اور جس حالت کا اثر یہ ہے کہ طاعت کی رغبت ہو جاتی ہے. دیکھیں اب اس حالت کو بیان فرمایا کیونکہ یہاں بہت دھوکہ ہو جائے گا, بہت دھوکہ ہو جائے گا. ایک کیفیت کو سمجھ لیں گے کہ وہ حالت ہو گئی, حالانکہ کیفیت کی کوئی حیثیت نہیں. ابھی یہ خط آئے گا پہ تو میں آپ کو دیکھوں نہیں. جیسے اجتماعی ذکر ہے, بہت رواج پا رہا ہے. میں کہا ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ, ایک صاحب کے مکان کے اوپر, کہ اجتماعی ذکر فلاں وقت ہوتا ہے خواتین کے لیے پردے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے تم کو عورتوں کو باہر نکالنے کا شوق کیوں ہے؟ ہر چیز میں عورتوں کو نکالنا. اور اجتماعی ذکر تو ہمارے حضرت ملہ محمد نے منع فرمایا. حضرت نواب اشرف علی خان قاسمی صاحب کی کتاب دیکھ لیجیے اٹھا کر, حالات عشرت, اس میں انہوں نے شاہ الحق صاحب کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر تو بہت سی چیزیں ہیں اور سنت کا طریقہ نہیں ہے. ابھی آئے تھے تھانہ بھون کے میں ایک مدرسہ ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ مدرسہ باقاعدہ عالم بنانے کا نہیں ہے, کچھ کتابیں تھوڑی سی پڑھائی جاتی ہیں. اس مدرسے کے جو مہتمم ہیں اس بار حج پہ تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے فون کیا اور تشریف لائے, ان کو لے کے پھر میں آیا. تو میں نے ان سے پوچھا کیا خانقاہ تھانہ بھون میں اجتماعی ذکر ہوتا تھا؟ کہ نہیں, کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. آج ہم نے اس کو بنا لیا اپنا. ہوتا کیا ہے اس سے؟ میں حضرت ڈاکٹر حفظ اللہ صاحب کے ساتھ ایک جگہ گیا, مدینہ منورہ میں پہنچا. وہ مدینہ منورہ میں تھے, میں مکہ مکرمہ میں. میں ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے, بھائی دیکھو یہاں پہ مدینہ منورہ میں کوئی نہیں ہے ہمارے مسلک کا, لیکن ہمیں ملتے جلتے رہنا چاہیے. تو ہے تو کوئی نہیں, ایک ہیں صاحب ان کے پاس لے چلو, وہ ہمارے ذوق کے تو نہیں. چنانچہ وہ میں ان کو لے گیا اپنے ساتھ. وہاں وہ آئے باہر, اندر سے اجتماعی ذکر کی آواز آ رہی, حضرت بیٹھے میرے ساتھ, کچھ باتیں ہوئی دونوں میں, میں بھی سنتا رہا. باہر نکلا, جیسے ہی باہر نکلا حضرت نے مجھے صاف فرما دیا, دیکھو یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صاف بالکل صاف فرما دیا. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس اجتماعی ذکر میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کر لیجئے, میں آپ کو ابھی کر کے دکھا دوں. ابھی کر کے دکھا دوں. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, آپ نے بھی کرنا شروع کر دیا. الا اللہ, اب تو ایک دھن سی بنی, تھوڑی دیر میں دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی. اس کیفیت کو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے تو کچھ حاصل ہو گیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. ایک کیفیت دل کو ہوئی جو اس کی بجائے, وہ تو ابھی اس مرتبہ حج میں بھی ہوا کہ میں ہمارے خیمے کے ساتھ ایک ایسا خیمہ تھا بڑا بڑا, اس کے اندر بہت لوگ تھے اور وہ اس کے ہاں ان کے یہاں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ اللہ کی ضربیں ہو رہی ہیں اور ایک عجیب سما بندھا ہوا ہے. اس سے ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے. یہ کیفیت کوئی چیز ہے اور عورتوں کا بھی ہے اور عورتوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. اللہ سبحان اللہ, یہ نامحرم عورتوں کی آوازیں اللہ اللہ کی مترنم گونج رہی ہیں عرفات کے میدان میں. سبحان اللہ, یہ عرفات کے میدان کا ادب ہو رہا ہے. یہ ہے اجتماعی دن. کیا ہوا کہ کیفیت پیدا ہو گئی, وہ سمجھے کہ یہ حاصل ہو گیا, حالانکہ کچھ نہیں حاصل ہوا. ابھی بتاتا ہوں کیا حاصل ہونا ہے. دھوکہ ہو گیا. چنانچہ ابھی شخص کی نمازیں بھی قضا ہوں گی, معاملات بھی صاف نہیں ہوں گے, یہ غصہ بھی کرتا رہے گا کیونکہ اس کو تو اصلاح نفس کی ہوا ہی نہیں لگی. یہ تو اپنی ہی دھن میں مگن ہے, سمجھتا کہ ہم کو کچھ حاصل ہو گیا. یہ ہے خرابی اس کے اندر, کہ انسان ہمیشہ کے لیے دھوکے میں چلا جاتا ہے. تو کوئی کم خرابی ہے یہ؟ لیکن جو لوگ کروا رہے ہیں ان کی نیت میں فتور نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے, ادھر ادھر شرارتیں کرتا پڑتا ہے, فحش فلمیں دیکھتا ہے, چلو اسی طرح سے کچھ اللہ کا نام لے لے گا. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں دھوکہ کتنا ہے. پہلے تو وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا تھا, اب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے, گنہگار بھی نہیں سمجھ رہا ہے. اور وہ فحش فلمیں ابھی بھی باقی ہیں, وہ غصہ ابھی بھی باقی ہے, لیکن ہاں آ کے سر دھن دیتا ہے. چنانچہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو میں گنہگار بھی نہیں ہوں. پہلے تو کم سے کم اپنے آپ کو سڑا ہوا تو سمجھتا تھا کہ میں تو بالکل سڑا ہوا آدمی ہوں. وہ بھی اس سے بھی گیا. وہ جتنے اہل اللہ ہیں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتے چلے آئے. اس طریقے کا حاصل تو یہ ہے, اور یہاں اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کچھ ہیں. یہ کس طرح سے صحیح چیز ہوئی؟ صحیح چیز تو نہیں ہوئی. اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہی طریقہ اصلاح نفس کا؟ کیا تزکیہ نفس کا یہی طریقہ صحابہ نے استعمال کیا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ استعمال کیا تھا؟ بالکل نہیں. پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے پھر سے پڑھتا ہوں. اب سمجھیے کہ آخر کیا حاصل ہوتا ہے, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. حکیم الامت مجدد تھے, اور دریا کو کوزے میں بند کرنا ان کا کام تھا. یہی طریقہ باطن ہے. اور لاکھوں آدمی, لاکھوں معتبر آدمیوں کی شہادت موجود ہے جس کے غلط ہونے کا عقل کو استعمال نہیں ہو سکتا کہ ہم کو اہل باطن کے پاس بیٹھنے سے ایک نئی حالت اپنے باطن میں عقائد و فقہ کے علاوہ محسوس ہوتی ہے جو پہلے نہ تھی. اور جس حالت کا اثر یہ ہے کہ طاعت کی رغبت اور معاصی سے نفرت, عقائد کی پختگی روز افزون ہوتی چلی جاتی, روز بروز بڑھتی چلی جاتی. یہ ہے اثر. یہ اثر نہیں ہے کہ دل میں کیفیت ہے, یہ اثر ہے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے گی, طاعت سے رغبت ہو جائے گی, عقائد پختہ ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے اثر. یہ اثر کہاں ہے؟ یہ اثر ہوتا تو نا محنت نکاح ہوتی, یہ اثر ہوتا تو گھروں کے اندر یہ جو بے پردگی یہ ہوتی, اچھے اچھے داڑھی والے ماشاءاللہ اور گھر کے اندر مشغول مخلوط نشستیں ہوتی جسے محرم نا محرم کی تمیز نہ ہوتی, جس کے اندر خالاجات ماموزات سے پردہ نہ ہوتا. ایسا ہو سکتا تھا؟ ارے اسے تو نفرت ہو جاتی تم کو. یہ شادیوں میں تم جو کرتے ہو, یہ کرتے ہیں, ایسی شادیوں میں شرکت کرتے, ان شادی ہالوں کے قریب بھی تم جاتے, جہاں اسراف ہو رہا ہے, جہاں بے حیائی ہو رہی ہے, وہاں تم جا کے بیٹھتے, پتا چلا تم کو ہوا نہیں لگی. اگر ہوا لگتی تو تم کو ان چیزوں سے نفرت ہو جاتی. میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, میں خود سیکھ رہا ہوں, اپنے مسلک پہ قوی رہیے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا آپ کو مل گیا راستہ, راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے, دوڑ کر تھانہ بھون کی راہ. میں ان کی کتابیں نہیں بکواتا کہ مجھے کوئی پیسے مل کر, میرا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں خزانے کا رستہ بتا رہا ہوں. ان کے طریقہ کو پکڑ لیجیے, ان کے خلاف سب غلط ہے, کیونکہ سب خلاف, سب سنت کے خلاف ہوگا. انہوں نے قرآن و سنت کو پیش کیا تو ان کے خلاف غلط نہیں ہوگا, غلط ہوگا. جہاں جہاں غلط خلاف ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. میں نے اپنے حضرت نواب عزت علی خان فیصل صاحب کو اسی وجہ سے ایک مرتبہ سب دل میں اضطراب ہوا, میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ ہمارے اقابر تھے, یہ ہمارے بڑے تھے, ان سے ہم دین حاصل کرنے کی توقع رکھے بیٹھے تھے, یہ ہمارے شیوخ تھے, ہمارے علماء تھے, لیکن یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, انحراف ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی عقیدت باقی نہیں رہی. یہ لکھ لیا میں نے. تو میرے اس مرض کا علاج کیجیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ, میں کچھ بھی نہیں, یا علماء, یہ مفتی, یہ فلاں, اور میرے دل میں ان کی عقیدت ختم ہو گئی. یقیناً میرا مرض ہے, میں نے یہ لکھا. تو میرا مرض جب ہے تو میرے اس مرض کی اصلاح فرما دیجیے, اس لیے لکھا تھا اپنے شیخ. حضرت نے جواب میں لکھا کہ یہ مرض نہیں جس کا اصلاح کیتا ہے, اور لکھا کہ منحرف سے عقیدت نہ ہونا عین سلوک ہے. منحرف جب انحراف کر لیا اس سے, تو اسے عقیدت کیا مطلب رکھے؟ عقیدت اسے رکھیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو, انحراف نہ کرتا ہو. منحرف سے کیسے عقیدت ہم رکھ سکتے ہیں؟ آج کل یہی حال ہو گیا ہے. ارے تم دیکھتے نہیں ہو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ ارے یہ شخص عورتوں کو باہر بلا رہا ہے. عورتوں کا نہ تراویح کے لیے نکلنا جائز ہے, نہ ذکر کے لیے نکلنا جائز ہے, نہ اجتماعی دعاؤں کے لیے ان کے لیے نکلنا جائز ہے. یہ کوئی ساری ضرورت نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ تراویح جو کہ شعائر اسلام میں سے ہے, اس کے لیے بھی عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں. نہ عورت کا یہ جائز ہے کہ وہ کسی خوشلحان قاری سے تراویح سنے, اثر ہوتا ہے ان کے قلب پہ, نہ محرم کی آواز جاتی. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. میں آپ کو تفصیل وہی عرض کروں گا. آپ کو باتیں حکیم الامت رحمۃ اللہ پسند آتی ہیں, ٹھیک ہے, میں تو وہی بات کرتا رہوں گا قیامت تک, جب تک زندہ ہوں گے عرض کروں گا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہ کہتے ہیں, منع فرمایا. آج آپ ان کو نکالتے ہیں تراویح کے لیے, مسجدوں میں کناتے لگا کے اس طرف مرد اس طرف عورت, کیا کچھ چاہیے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ انحراف نہیں ہے. کیوں ان کو نکالتے ہیں؟ تو گھروں میں رہنے کی چیز. قرآن پاک میں قر نفی بوجودکم, تم اپنے اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو. اور تمام بڑے بڑے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بڑے بڑے علماء نے یہی تفسیر اس کی ہے کہ یہ حکم تمام عورتوں کے لیے, کہ وہ گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہیں اور ہرگز بلا ضرورت شرعی نہ نکلے. آپ نکال رہے ہیں کبھی مدرسۃ البنات کے نام سے عورتوں کو نکال رہے ہیں, کہیں تراویح کے لیے نکال رہے ہیں, کہیں تبلیغ کے لیے نکال رہے ہیں. اللہ کے بندو, عقل کے ناخن لو, عورتوں کا یہ کام ہے. بچوں کی سنت کون کرے گا؟ گھر کو کون سنبھالے گا؟ تم نے کیا کر دیا؟ جو مغربی تہذیب تھی تم اس کو لے آئے دین کے اندر. مغربی تہذیب کا حصہ ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ دوش بدوش, شانہ بشانہ ہر جگہ ہیں. تم ان کو کہاں لے کے چلے آ رہے ہو؟ کیا ہو؟ صحابہ نے ایسا کیا؟ پھر کیا امام مجتہدین میں سے کسی نے کیا؟ تابعین میں سے ایسا کیا؟ ارے جب کسی نے نہیں کیا 1400 سال تک تو تم آپ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ 30-40 سال کی پیداوار ہے اس چیز میں. یہ ہے حال, یہ ہے تزکیہ نفس کا حاصل, کہ طاعت کی رغبت ہوگی اور معاصی سے نفرت. کیا آپ کو غصے سے نفرت ہو گئی؟ عجب سے نفرت ہو گئی ہے؟ خون پہ جا سکے میری شان بڑھے اس چیز سے نفرت ہو گئی ہے؟ کیا رضا نفس قابو میں آ گئے ہیں؟ تو پھر آپ کہاں سے ایک ذری سی بات کے اوپر نازاں ہو گئے کہ دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی؟ یا یاد رکھیے, دل کی کیفیت کوئی چیز نہیں, اصل چیز ہے کہ گناہوں سے بچ جائے کوئی. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی, خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو گناہوں سے بچو, اور گناہوں میں جہاں ظاہری گناہ ہے وہاں باطنی گناہ ہے, اور جو باطنی گناہ کے اوپر قابو نہیں لا سکتا وہ ظاہری گناہوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. تم نامحرم سے اپنی آنکھوں کو نہیں روک سکتے جب تک تمہارے دل کے اندر جو خرابی ہے وہ نہ دور ہو جائے. اس کے لیے ایک شیخ کی ضرورت ہے. فرمایا یہ ایک قوی دلیل ہے کہ طریق باطن بھی کوئی چیز ہے. اس کے علاوہ بزرگوں کے کشف و کرامات اس درجہ منقول ہیں جن کی انتہا نہیں. اگرچہ یہ کوئی قوی دلیل نہیں ہے کیونکہ کرامات اور کشف سے کیا ہوتا ہے, مگر استقامت شرع کے ساتھ اگر خرق عادت ہو جائے تو صاحب خوارج کے کامل ہونے پر اطمینان بخش ضرورت ہے, بشرطیکہ یہ صاحب کرامت جو ہے ساتھ ساتھ شریعت کا پابند ہو اور متبع سنت ہو, تزکیہ نفس کرا چکا ہو, خود راہی نہ رکھتا ہو. اچھی سے سمجھ لیجیے, ان کی کچھ پہچانے ہیں جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فضل السبیل میں دی ہوئی ہیں. بہرحال ہمت کا مقتضا تو یہ ہے کہ تم خود صاحب ذوق بنو اور اپنے نفس کی اصلاح کراؤ اور تزکیہ نفس کرو, جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, بعد میں صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اور اگر اتنی توفیق نہ ہو تو خدا کے لیے انکار تو نہ کرو. حکیم الامت تم انکار کیسے کر دیتے ہو؟ انکار تو انکار, تم ان کو ذلیل سمجھتے ہو. یہاں تک تم کہہ دیتے ہو کہ یہ صوفی یہ تو اکیلے جنت میں جائے گا, ہم تو ایک مجمعے کو لے کے جائیں گے. انا للہ, اتنا بڑا دعویٰ, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ارے دعویٰ کرنے والا ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے. ان صوفیاء کو جن کے بارے میں کلام پاک کی آیات ہیں, ان اولیاء اللہ کو تم نے یوں حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا. کلام پاک میں ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو, الا سن لو, خبردار ہو جاؤ. حق تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ حق تعالیٰ کا تو ایک کلمہ کافی تھا. سن لو, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء اللہ کے ولی جو ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم. کون ہیں یہ؟ الذین آمنوا, جو ایمان لائے, یہی ایمان والے ہیں. وہ کانو یتقون, اور تقوی کو انہوں نے پکڑ لیا ہے, استمرار تقوی ہے. کانو یتقون کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کو بھی وہ تقوی کو جدا نہیں ہونے دیتے, اور تقوی صرف ظاہری نہیں, باطنی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر چھوٹے بڑے حکم پہ وہ عمل کرتے ہیں, چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی. عادت اللہ یوں ہی جاری ہے, کوئی کمال مقصود, کوئی کمال مقصود بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا. تو جب اس راہ میں آنے کی توفیق ہو, ایک استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے جس کے فیض تعلیم و برکت اور صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچ جائے. کیونکہ بدون علامت تلاش ممکن نہیں, اس لیے اس مقام پر شیخ کامل کے شرائط و علامات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں, نمبر ایک, علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو, خواہ تحصیل سے ہو یا صحبت علماء سے, تاکہ فسائد عقائد اور اعمال سے محفوظ رہے. لیکن یہاں بضرورت کی قید لگا دی. کیوں؟ حکیم الامت یہ نہیں لکھا کہ عالم دین ہو, نہیں, علم شریعت کی جو اتنی ضرورت ہے اتنا اس کو معلوم ہو, ورنہ وہ غلط عقائد سے نہ خود محفوظ رکھ سکے گا اور نہ طالبین کو محفوظ رکھ سکے گا. دوسرے متقی ہو, جیسے متقی ہونے کی شرط ہے. تقویٰ کہاں چلا گیا؟ بغیر متقوے کے کیا ہو جائے گا؟ آپ غصہ کر رہے ہیں, ایک صاحب ہیں شیخ ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, غصہ کرتے رہتے ہیں, بیوی بچوں پہ غصہ کر رہے ہیں. ارے تو اس میں ہوا ہی نہیں لگی سلوک کی. جب تم غصہ کر رہے ہو اور وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہو تو تم کو کہاں سلوک کی ہوا لگی؟ تم کو تزکیہ نفس کہاں سے؟ تم کو تو ہوا بھی نہیں لگی. تم کو تو اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ ان چیزوں کو پکا کر دینا, بعد میں وہ ان کا انتقال ہو گیا, اب وہ پکا بھی نہیں کیا. رفتہ رفتہ تو ترقی ہونی چاہیے. متقی ہو, کبائر اور اصرار اللہ صغائر سے بچتا ہو، کبائر سے بچتا ہو اور صغائر پہ بھی اصرار نہ کرتا ہو، کوئی توجہ دلا دے فوراً چھوڑ دے. تیسرے تارک دنیا راغب آخرت ہو، دنیا کی طرف رغبت اس کی نہ ہو، آخرت کی طرف ہو. ظاہری باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو، مداومت رکھتا ہو یعنی دوام کے ساتھ کرتا ہو، پابندی سے کرتا ہو. چہارم یعنی چوتھا نمبر، مریدوں کا خیال رکھے کہ کوئی امر ان سے خلاف شریعت اور طریقت ہو جائے تو ان کو متنبہ کرے، یعنی کہ جو چاہے کر رہے ہیں چپ بیٹھے ہوئے. اب دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب خوش الحان قاری سے عورت کا، نامحرم عورت کا، غیر نامحرم ہی ہوتی ہے، قرآن بھی تراوی میں سننا جائز نہیں، تو اشعار اور نعت وغیرہ سننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ہو جائے جائز. کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ بہت دھن کے ساتھ، ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور عورتیں سن رہی ہیں، جائز ہے؟ پھر کہاں گیا تقوی؟ تقوی کہاں ہے؟ پانچویں یہ کہ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو اس شخص نے، ان سے فوائد و برکات حاصل کیے ہوں. یہ ضروری نہیں کہ اس سے کرامتیں بھی ہوتی ہوں، نہیں یہ ضرور ہے کہ وہ کماتا نہ ہو، بس وہ دنیا کا لالچی نہ ہو کہ دین کو اوپر رکھتا ہو، یہ نہ ہو کہ دنیا کے لیے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو یا دنیا کو حرام طریقے سے خرچ کرتا ہو، دونوں چیزیں حرام ہیں. اور باقی بہت سی علامات دوسری جگہوں پہ آ گئے ہیں. اب تزکیہ نفس کے لیے فرماتے ہیں کہ دو چیز، ریاضت اور مجاہدہ چاہیے. ریاضت اور مجاہدے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ سمجھیں گے کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے کسی بزرگ کی نظر سے کچھ حاصل ہو جائے گا، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ غلط ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بالکل غلط بات کہ کسی بزرگ کی نظر سے کچھ حاصل ہو جائے گا، یا کسی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں آپ ہر روز آ کر، اس سے آپ کو حاصل ہو جائے گا، یا دوسروں کو واضح نصیحت کر لیں گے اس سے آپ کو کچھ حاصل ہو جائے گا. کچھ نہیں حاصل ہوگا. حاصل کس چیز سے ہوگا؟ مجاہدات سے. کیوں؟ کلام پاک کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں نفس کے خلاف مشقت کرتے ہیں انہیں کو ہم ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت کے راستے ضرور بھی ضرور کھول دیتے ہیں. تو مجاہدہ ضروری ہے، یعنی نفس کے خلاف کرو گے تو تزکیہ نفس ہوگا. شیخ بتائے گا تم کو طریقہ تو بتائے گا، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے نفس کے خلاف نہیں کرنا پڑے گا، نفس کے خلاف نہیں کرنا پڑے گا. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بالکل دل نہیں چاہے گا، نہیں کرنا پڑے گا. چونکہ فجر کی نماز میں آج کل اٹھنے کا دل چاہتا ہے کسی کا، لیکن اٹھنا پڑتا ہے، یہی مجاہدہ. اسی طرح سے لایانی کلام کا شہر میں کام مت کرنا. تو لایانی کلام تو ایک تقاضا ہے جو دل میں اٹھتا ہے بولنے کا. اب وہ ایک تو استحضار چاہیے کہ دیکھو مجھ کو یہ مرض ہے، مجھے ہوشیار رہنا ہے. اچھا اب یہ تقاضا اٹھا، مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ سوچا نہیں بولنا چاہیے، چپ ہو گیا. یہ ہمت کی ضرورت ہے آپ سے، لیکن اس کے یہ سب ملا کے کیا چیز ہوئی؟ یہ مجاہدہ ہوا، نفس کے خلاف ہوا. نفس تو چاہ رہا ہے کہ بولوں لیکن آپ نے روک دیا، یہی مجاہدہ. نفس تو چاہ رہا ہے کہ آنکھ اٹھا کر نامحرم کو دیکھ لوں، آپ نے روک دیا، یہی مجاہدہ ہے. نفس چاہتا ہے کہ میں اپنا غصہ ظاہر کروں اس شخص پہ، آپ نے روک دیا، غصہ پی لیا، یہی مجاہدہ ہے. نفس چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بڑائی ظاہر کروں، آپ نے روک دیا، اپنے کو ذلیل کر دیا. ایک ایسا ڈاکٹر عبد الواحد صاحب کا انتقال ہو گیا پرسوں درسوں، ان کا قصہ کل بتایا تھا، آپ پھر بتاتا ہوں. دیکھ کیسا اپنے نفس کو، یہ دیکھیے یہ استحضار اور ہمت کا آپ کو ایک مثال بتاؤں. یہ اپنے نفس کو مٹاتے چلے آئے تھے ہمیشہ سے، ہمیشہ سے. میں نے بہت پہلے 30 سال پہلے بھی ان کو دیکھا، پہلے شروع میں ملاقات، تو یہی ان کا حال تھا کہ اپنے کو مٹاتے بہت تھے. ایک مرتبہ گاڑی میں جگہ نہیں تھی، حضرت نصرت صدیقی کے ساتھ بزرگ وہ ساتھ تھے، ایک دو آدمی اور ساتھ تھے، میں بھی تھا اور ڈاکٹر عبد الواحد صاحب بھی تھے، اور گاڑی میں جگہ ایک آدمی کی کم پڑ گئی، یعنی جگہ کم تھی. تو ڈاکٹر عبد الواحد صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں ڈکی کھول دیں، میں اس میں بیٹھ جانا. نصرت صدیقی صاحب نے کہا، وہ جانتے تھے ان کو بھی، تو معمولی آدمی تھا، حاجی محمد شریف صاحب نے خلیفہ تھے، نہیں بھائی نہیں آپ ادھر بیٹھیں گے، ادھر آئیے. یہ اپنے کو بالکل ہی گرانے میں مٹانے والے کر سکتا تھا. ابھی ہوائی جہاز میں جا رہے تھے، ایک ابھی حال کی بات ہے، اور ہمارے وہ ان کو قصہ سنایا ہمارے ایک دوست، وہ ریاض میں رہتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ وہ میں ہوائی جہاز میں جا رہا تھا، تو وہ چار کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، چار پانچ سیٹیں ایک ساتھ ہوتی نا 20 میں، وہاں پہ کچھ لوگ تھے. اب یہ دیکھنے میں عرب لگتے ہیں، ویسے اپنا شماغ وغیرہ پہن لیتے، وہی لباس پہنتے. تو لوگوں نے آپ سے باتیں شروع کی. ظاہر ہے یہ سب زیادہ تر اس میں تجارتی طبقہ سفر کرتا ہے, افسر وغیرہ مطلب. تو یہ سمجھے کہ یہ بھی عرب تھے, یہ بھی عرب تھے, یہ بھی عرب سمجھے ان کو, ان سے باتیں بھی شروع کی. تو ہر ایک نے بتایا, ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, کہا میں فلاں جگہ کا ڈائریکٹر ہوں, میں فلاں جگہ کا فلاں مدیر ہوں, میں فلاں جگہ کا یہ ہوں. ان سے پوچھا, اب یہ انگلش میں پی ایچ ڈی بہت پرانے پروفیسر رہ چکے ہیں بہت بڑے, اور خلیفہ ہیں بزرگوں کے, پتا نہیں کتنے لوگوں سے خلافت ملی ہوئی ہے. ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو کہنے لگے مجھے, وہ ان کو بتایا ان کو, کہ اب میں سوچوں کہ ان کو کیا بتاؤں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں کہا کہ میں کیا کام کرتا ہوں, کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو باہر آپ جائیں گے کہیں راستے میں نا حمام وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی صفائی کرتا ہوں. کتنا گرایا آپ نے کو, کسی نے کہا حضرت جھوٹ ہے یہ, تو کہیں جھوٹ نہیں ہے, میں جب بھی ایسے گزرتا ہوں ایسے حمام ہوتے ہیں, مجھے جانا پڑتا ہے, تو میں پہلے صفائی کرتا ہوں پھر استعمال کرتا ہوں, تو صفائی تو میں کرتا ہوں. ایسا گرایا. ہم آپ کیا کریں گے ایسے موقع پہ, شان کو بڑھائیں گے نہ کہ کم کریں گے, شان کو بڑھا دیں گے آرام سے. بڑے بڑے اچھے اچھے حضرات اپنی شان کو کس طرح سے بڑھانے کی تدبیر کر دیں گے. کیا ان کا تذکیہ ہو چکا تھا, یہ اپنے کو گراتے اور مٹاتے رہتے تھے. اس کے لیے مجاہدہ چاہیے. اب مجاہدے میں تفصیل ہے, اس تفصیلی مجاہدے کا تو وقت نہیں ہے, لیکن مجاہدے کا آپ کو گڑ بتائیں. مجاہدے میں تفصیل یہ ہے کہ بہت سارے رضائل ہیں, عجب ہے, اس کی حقیقت کو سمجھو, شیخ سے معلوم کرو, تکبر کو سمجھو, شیخ سے معلوم کرو, اس کے خلاف اکرتا تک کرو, جب مشق ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کے نفس. لیکن مختصرا صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ دو چیزوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے, ایک استحضار, ایک ہمت. استحضار اور ہمت کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ مثلا کس چیز کا علاج شروع کیا, غصے کا یا لایانی کلام کا یا عجب کا یا کبر کا یا کینے کا یا کسی بھی ایسی چیز کا, تو شیخ کو اپنا حال لکھا, شیخ بتائے گا. آپ خود علاج نہیں کر سکتے, اپنا ہرگز کوئی علاج خود سے نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. اپنا علاج کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ فرض کیجیے کہ آپ کہیں کہ صاحب میں اپنے آپ کو چپت لگایا کروں گا, آپ اپنے آپ کو کیا چپت لگائیں گے؟ شیخ لگائے گا ٹھیک ٹھاک چپت, سب پتہ چلے گا. تو سزا بھی آپ نہیں دے سکتے اپنے آپ کو صحیح. تو اس لیے ایک شیخ کی تو ضرورت ہے, اس کو اپنا حال لکھ دیں, وہ بتائے گا. اب یہ استحضار کے لیے اور ہمت کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اول تو شیخ عام طور سے کوئی علاج بتاتا ہے کہ دیکھو یوں سوچو, سوچنے ہی علاج اکثر ہوتا ہے, کیونکہ سوچی کی بیماری ہے, باطنی بیماری ہے, سب سوچ کی ہیں. تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ یوں سوچنا کہ یہ دوسرا شخص عند اللہ مجھ سے کم ہے, تکبر ہے, یا کسی اور کمال میں کم ہے. تو سوچی ہوئی نا, اس کا علاج سوچی ہوگا نا, تو سوچ کا علاج بتاتے ہیں. لیکن اگر سوچ کے علاج میں کامیابی نہ ہو اور عین وقت سے وہ چوک جائے تو کیا کریں؟ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر چوکے گا. تو اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ایک سزا مقرر کرتے ہیں, وہ بھی شیخ ہی سے پوچھو کیا سزا ہونی چاہیے. سزا تو مثلا میں اپنا بتاتا ہوں آپ کو, دوسروں کو کیا بتاؤں. مجھے لایانی کلام کا مرض تھا, حضرت کو لکھا کہ حضرت بس بول دیتا ہوں بغیر سوچے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو لایانی کلام میں یہ خرابیاں ہیں, تو یہ تو سوچ کی بات ہو. لایانی کلام کا دیکھو امام مجاہد رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تبلیغ دین, اس میں پڑھو لایانی کلام کے بعد, اس میں ساری خرابیاں آ گئی تھیں, اس میں سوچ درست ہو گئی. لایانی کلام خراب چیز ہے, یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ گناہ ہے, اس سے نقصان پہنچے گا, یہ دماغ میں بیٹھائیے پہلے. اس کے بعد فرمایا کہ اب اگر لایانی کلام کے لیے کوئی یادداشت اپنے پاس رکھو. میں نے حضرت کیا رکھوں؟ گھڑی کے پٹے کے اوپر لکھ کے لگا لو لایانی کلام منع ہے. تو میں نے وہ لکھ کے لگایا, اور پھر اگر پھر بھی یاد نہ رہے اور لایانی کلام ہو جائے تو حضرت نے فرمایا کہ 10 رکعت نفل ہر لایانی کلام پہ, 10 رکعت نفل, ایک دن کا فاقہ, ایک وقت کا فاقہ, اور کچھ اتنے پیسے بتائے کہ تم اتنے پیسے خرچ. یہ علاج اکٹھا چلتا رہا, تب جا کے قابو میں آتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے پھر کہ عین جب لایانی کلام کا تقاضا ہوا تب یہ ہمت ہوگی کہ بھائی یادداشت ایسے یاد آئے گا کہ یہی کریں گے تو یہ بھگتنا پڑے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب کو کہا کہ یہ تم سزا دو اپنے آپ کو, کہتے ہیں آپ یہ سزا تو بڑی سخت ہے. میں نے کہا سزا سخت ہے تو مت کرو. دیکھیں نا اتنی آسان بات ہے, کہیں گے یہ تو بڑی سزا سخت ہے, تو سخت سزا تھی تو کیا کیوں تم نے پھر؟ اگر سزا تم کو سخت لگ رہی تھی تو نہ کرتے, اتنی ہمت کیوں ہوئی کہ کرو؟ پتا چلا کہ ان کو وہ مناسبت نہیں.
سزا سخت لگ رہی ہے. تو سزا سخت ہے تو علاج تو بہت آسان ہے, کہنا چاہتے ہیں. مثلا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ایک شخص کو بتایا, وہ ان کو غصے کا مرض تھا اور ایسے آسانی سے ٹھیک نہیں ہوا اور آپے سے باہر ہو جاتے تھے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تجویز فرمایا کہ اب ایسا غصہ ہو تو جس پہ غصہ کیا ہے اس کے پیر پکڑ کے اس پہ سر رکھ کے اس کو معاف مانگو, مجمع میں تو دو چار بار کرے گا دماغ درست ہو جائے گا, ہو گیا. اسی طرح کے علاج ہوتے ہیں, یہی تذکیہ نفس اسی طرح سے ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں بھی ویسی محتاج ہوں اس تذکیہ نفس طرح سے آپ ہیں. میں اپنے آپ کو الگ نعمت اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے. اصل مقصد تو یہی ہے, حضرت نے یہی کہا مجھے کہ تم پڑھو سناؤ تاکہ تمہیں بھی تمہارا سبق بھی پکا ہوتا ہے. اصل تو یہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.